الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 28 کلمات کفر، یہ میرے لئے سنت کا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے وہ سنیے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتاب اللہ کی باتیں لیے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں قرآنی معلومات آپ کو پیش کی جاتی ہیں. قرآن پاک میں اولین و آخرین کا ذکر ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے. الاتقان فی علوم القرآن کی دوسری جلد میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرندوں کی جنسوں میں سے 10 اجناس کا نام ذکر فرمایا ہے. ان 10 پرندوں کا نام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن میں فرمایا، انشاءاللہ وہ نام کس پارے کی کس آیت میں ذکر کیا گیا وہ پیش کیے جائیں گے، اور ضمناً ان پرندوں کے تعلق سے مختصراً کچھ معلومات بھی پیش کی جائے گی. اگر آپ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہے تو معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جن 10 پرندوں کا نام ذکر کیا، اس میں سلوا ایک چھوٹا پرندہ، بعود یعنی مچھر، اسی طرح ذباب مکھی کا ذکر ہے، نحل شہد کی مکھی کا ذکر ہے، عنکبوت مکڑی کا ذکر ہے، جراد یعنی ٹڈی کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے، غراب کوے کا بھی ذکر ہے، اسی طرح ابابیل نمل یعنی چونٹی کا بھی ذکر ہے. چونٹی کو پرندوں میں کیوں شمار کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکوی نقل کرتے ہیں ایک قول کہ وہ چونٹی جس کی بات حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی تھی وہ پروں والی تھی، اس لیے یہاں چونٹی کو بھی پرندوں میں شمار کیا گیا ہے. تو قرآن پاک میں سلوا کا ذکر ہے جو کہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، پاؤں چھوٹے اور بازو اس کے بڑے ہوتے ہیں، چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کے پروں پر بڑے بڑے وہ کالے نشانات ہوتے ہیں. تو کہاں کہاں اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، آئیے سنیے. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں، اور کیا ارشاد ہوتا ہے؟
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى،
اور تم پر من اور سلوا اتارا. چھوٹا پرندہ من اور سلوا، من ایک میٹھی چیز تھی اور سلوا ایک پرندہ، اس کو ہوا لاتی اور بنی اسرائیل اس کو شکار کر کے کھاتے تھے. اسی طرح پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 160، پارہ 16 سورہ طہٰ کی آیت نمبر 80 میں بھی سلوہ نامی پرندے کا ذکر ہے۔ اور تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن کے صفحہ 33 اور 34 پر من اور سلوہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ آپ بچوں کو یہ گھر پر پڑھ کر سنائیں گے نا تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں اور اسٹوریز سے بچے بہت متوجہ رہتے ہیں۔ تو یہ سنائیں، انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول حیات الحیوان میں حضرت علامہ کمال الدین دمیری علی رحمۃ اللہ الکوی نے لکھا ہے کہ اس پرندے کا نام سلوہ اس لیے دیا گیا کہ یہ انسانوں کو باقی تمام سالنوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو قاطع الشہوات یعنی تمام خواہشات کو ختم کر دینے والا کہتے ہیں، اور شرن اس کا حکم کیا ہے، یہ حلال پرندہ ہے۔ مچھر کا بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ آئیے سنیے کہ قرآن پاک کے کس پارے کی کس آیت میں مچھر کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضمناً کچھ اس کی معلومات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ چنانچہ سورہ بقرہ پارہ 1 کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے مچھر کا ذکر فرمایا، سنیے ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو مثال کے تعلق سے مچھر کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور اللہ کی شان ہے چھوٹا سا کیڑا اس کو ڈنک دیا گیا ہے، انسانوں جانوروں کا خون چوستا ہے، ملیریا کی بیماری پھیلاتا ہے، اڑتا ہے تو بھن بھناٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور اب تو مزید طرح طرح کی بیماریاں بھی معلوم ہوئی ہیں اس سے ہوتی ہیں۔ حیات الحیوان میں مچھر کے تعلق سے حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے جسم کے باوجود اس مچھر میں دماغ بھی ہوتا ہے جس میں قوت یادداشت ہوتی ہے، اس کے درمیانی حصے میں قوت فکر ہوتی ہے، اور آخری حصے میں قوت ذکر ہوتی ہے۔ اسے دیکھنے کی چھونے کی حس بھی ہے، سونگنے کی بھی حس اس میں موجود ہے، غذا کے لیے اس کو وہ سوراخ اس میں موجود ہے، فضلہ نکلنے کا راستہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیٹ دیا ہے، آنتیں دی ہیں، اور ہڈیاں بھی اس کے جیسی ہیں اس کے لائق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزور ترین مخلوق ہے، تفسیر در منصور میں یہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں تخلیق فرمایا؟ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ مامون الرشید خطبہ پڑھ رہا تھا تو ایک مچھر آ کر اس کی آنکھ پر بیٹھتا، بار بار اڑاتا، دفانا ہوتا۔ اس بادشاہ نے، سلطان نے خطبہ چھوڑا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ تو حضرت ابو بذیل بصری علی رحمۃ اللہ الکوی موجود تھے، کہا مچھر کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ بڑے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر رب کی قہاری معلوم کریں، اور یہ تو مشہور ہے کہ نمرود وہ بدبخت جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی ہلاکت کا سبب ہی ایک لنگڑا مچھر بنا کہ ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور اس کو ڈنگ مارتا اور اس کو پھر مارا جاتا سر پر، تو اس کو سکون ملتا۔ تو اس کی خدائی کا نشہ مچھر نے دور کیا، ایسے جابر بادشاہ کا، کہ اس نے بڑی تدبیریں کی مگر وہ دفع نہیں ہوا۔ یہ تفسیر نعیمی جلد ایک صفحہ 237 پر لکھا ہے مفتی صاحب نے۔ اور مچھر میں ایک عجیب بات ہے کہ بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، جب سیر ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، یہ تفسیر تبری میں لکھا ہے۔ اچھا، مچھر میں ہاتھی جیسے اعضا ہوتے ہیں، اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے، اور ہاتھی سے بڑھ کر اس میں اعضا یہ ہے کہ اس میں دو پر بھی ہیں. اللہ کی شان ہے, اتنا بڑا ہاتھی تو اسی طرح کے سیمیلر اعضا, اتنے سے مچھر مخلوق جو بالکل کمزور مخلوق ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیے, اور دو پر زیادہ ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ مچھر ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہے, اونٹ کو چوہے کو قتل کر دیتا ہے. اور جب یہ اونٹ یا کسی چوپائے کو, مچھر بسا اوقات اونٹ اور چوپائے کو ہلاک کر دیتا ہے, اب اس مرے ہوئے اونٹ یا کسی چوپائے کو جسے مچھر نے ہلاک کیا اگر کوئی درندہ کھائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. قرآن پاک میں مکھی کا بھی ذکر ہے, کس پارے میں ہے, کس آیت میں ہے, سورت کون سی ہے, اور کس انداز سے رب تبارک و تعالی نے مکھی کا ذکر فرمایا. سنیے, سورہ حج ہے, پارہ 17 ہے, آیت نمبر 73 ہے. ارشاد ہوتا ہے,
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ترجمہ کنز الایمان, اے لوگ ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے, اسے کان لگا کر سنو, وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں, کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مثالیں بیان فرمائی ہیں, یہاں اس آیت میں مکھی کی مثال ارشاد فرمائی. کیا مثال ارشاد ہوئی؟ یہ بتوں کی بے قدرتی, بتوں کی عاجزی ظاہر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ کے سوا تم جنہیں پوجتے ہو وہ بت جن کی پوجا کرتے ہو ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں, اور پھر بھی اسے پوجنا, اسے معاذ اللہ الہ قرار دینا, کتنا انتہائی درجے کا جہل ہے, حماقت ہے. اور اگر مکھی ان بتوں کے اوپر جو شہد وغیرہ زعفران جو پجاری ملتے ہیں ان کے منہوں پر وہ لے کر چلے جائیں تو یہ بت ان سے وہ نہیں چھڑا سکتے ہیں, اس قدر بے قدرت ہیں, تو کتنا کمزور چاہنے والا اور جس کو چاہا. تو چاہنے والا کون ہے؟ بت پرست. چاہے ہوئے سے بت مراد ہے, تو یہ چاہنے والا بھی کمزور ہے, جس کو چاہا وہ بھی کمزور ہے. اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ کی قدر نہ جانی جیسے چاہیے تھی, بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. تو قرآن میں مکھی کا بھی ذکر موجود ہے, اور اسے بتوں کی عاجزی ظاہر کرنے کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا. مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے, سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5782 ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی کے برتن میں کوئی مکھی گر جائے تو اس ساری کو ڈبو دو پھر اسے پھینک دو, کیونکہ اس کے بازوؤں میں ایک میں شفا ہے دوسرے میں بیماری. مکھی کی عمر کتنی ہوتی یہ بھی سن لیجئے, مکھی کی عمر ہوتی ہے 40 دن, 40 ڈیز, اور سب مکھیاں جہنم میں جائیں گی. یہ مسند ابی یعلیٰ حدیث نمبر ہے 4290, فرمان مصطفیٰ ہے, ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی. اب مکھیاں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو اس حدیث کی شرح سن لیجیے, آپ کو پتا چل جائے گا. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علی رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ مکھیوں کو جہنم میں ڈالنے سے ان کو عذاب دینا مقصود نہیں ہے, بلکہ ان کو جہنم میں اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ ان مکھیوں کے ذریعے سے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، کس پارے میں ذکر ہے اور کس انداز سے ذکر کیا گیا، سنیے، برکتیں حاصل کیجئے. چنانچہ 14 پارہ ہے اور سورت کا نام بھی شہد کے مکھی کے نام پر ہے، نعل، اور آیت نمبر ہے
68. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.
اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنی رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہیں، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی دھیان کرنے والوں کو. تو شہد کی مکھی میں بھی رب کی شان ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، اب اس کو الہام کیا کہ یہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، درختوں میں گھر بناتی ہے، اپنے چھتے بناتی ہے، ہر قسم کے پھلوں میں سے رس چوستی ہے، پھولوں سے رس چوستی ہے، دور دراز نکل جاتی ہے مگر اپنا چھتہ بھولتی نہیں ہے، اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے جو کہ نافع ترین دواؤں میں سے ایک ہے. لوگوں کی تندرستی ہے اس شہد کے اندر. اس کا فوائد شہد کے بیان کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد ہوا، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو. کیا نشانی ہے؟ سنیے صدر اللہ فاضل کیا فرماتے ہیں، کہ اس نے، یعنی اللہ تعالی نے، ایک کمزور ناتوان مکھی کو ایسی زیرکی اور دانائی، یعنی عقل مندی عطا فرمائی، ایسی دقیق صنعت مرحمت فرمائی، پاک ہے وہ اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ. اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ، یعنی اللہ تعالی، اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے لطیف اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو. تو جو قادر حکیم عز و جل ایک مکھی کو اس مادے کے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال، یعنی ناممکن سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود ان میں ہیں، ان کے احوال میں نمایاں ہیں. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری جان قبض کرے گا اور پھر کوئی ناقص عمر کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف پھیرا جاتا ہے. شہد کی مکھی کی بہت ساری خصوصیات ہیں، تفصیل کے لیے عجائب القرآن پڑھنے کا آپ کو مشورہ دوں گا. اور یاد رکھیں، شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے اور اس کا کھانا حرام ہے. عنکبوت یعنی مکڑی، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. یہ 8 پیروں والا ایک کیڑا ہے، جالہ بنتا ہے اور اپنا شکار اس میں پھانس لیتا ہے. سنیے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے، ان سے امیدیں وابستہ ہیں، یہ بت عاجز ہیں، بے اختیار ہیں. مکڑی کے جالے کی مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے. اس نے جالے کا گھر بنایا اپنے رہنے کے لیے، اور یہ جالہ کتنا کمزور ہے، نہ گرمی دور کر سکے، نہ سردی سے بچا سکے، نہ گرد و غبار سے بچا سکے، نہ بارش سے اس کی حفاظت ہو. تو ایسے ہی بت ہیں، اپنے پجاریوں کو دنیا میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی آخرت میں کوئی نقصان پہنچا سکتے، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. تو مکڑی کے جالے کی مثال دے کر رب تبارک و تعالی نے سمجھایا،
اور ارشاد ہوا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ تو اسی طرح سب دینوں میں کمزور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے، کیا جانتے، کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ تو قرآن پاک میں 10 پرندوں کا ذکر آیا ہے، سلوہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا، مچھر کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اسی طرح قرآن پاک میں مکھی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور سبحان اللہ 6 آنکھیں ہوتی ہیں، بہت قناعت پسند ہے، اور اس کی خوراک مکھی بنتی ہے، مچھر بنتا ہے جو بہت حریص ہیں، یہ قناعت پسند، اور اس کی خوراک بنتے ہیں وہ جو بہت حریص ہیں۔ یہ کئی دنوں تک بھوکی پیاسی جالے میں بیٹھی رہتی ہے، جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی، اور مکھی مچھر پھنس جاتا ہے تو کھا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بہت سی قسمیں بھی ہیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں اور عجائبات وہ حیات الحیوان حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سمجھدار ہوتی ہے یہ مکڑی، اپنا جالہ بنتی ہے، تو اگر اس کے اندر وہ جالے کے اندر کچھ وہ کمزوری آ جائے تو اس کو ریپیئر بھی کرتی ہے، اور جالہ اس طرح کا بناتی ہے کہ بس وہ آ کر اس کا جو شکار ہے اس کے اندر پھنس جاتا ہے، شرن اس کا کھانا جو ہے حرام۔ ٹڈی یہ پردار کیڑا گھاس وغیرہ کے اس پر آتا ہے، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، کس پارے میں ہے اور کس انداز سے ہے میں انشاءاللہ عزوجل ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پارہ 9 اور سورہ اعراف آیت نمبر 133 ارشاد ہوتا ہے،
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔
تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڑی یعنی ٹڈی اور گھن کلنیاں جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، یعنی ایک کے بعد دوسرا عذاب، ایک ہفتے ایک عذاب رہتا اور پھر دوسرے عذاب سے ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا۔ یہ جو عذابات فرعون کی قوم پر آئے اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بطور عذاب ٹڈی ان پر نازل ہوئی تھی، اور اس نے عذاب کیسا کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی تو کھیتیاں کھا گئی، پھل کھا گئی، درختوں کے پتے کھا گئیں، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں، اور قبطی یعنی جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے ان کے گھروں میں بھر گئیں۔ بنی اسرائیل کہ ہاں یہ ٹڈیاں نہیں گئیں، اس کا کھانا مباح ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور بہار شریعت جلد 3 صفحات 655 پر لکھا ہے کہ ٹڈی حلال جانور ہے، اسے کھانے کے لیے مار سکتے ہیں اور ضرر سے بچنے کے لیے بھی اسے مار سکتے ہیں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5495۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے غزوے میں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹڈی کھاتے تھے۔ ہدہد کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ہدہد کا ذکر جو ہے یہ 19 پارے میں ہے، سورہ نمل، یہ دھاری دھار اور بہت سے رنگوں والا پرندہ ہے، اس کی کنیت ابو الاخبار ہے، حیات الحیوان میں یہ لکھا ہے کہ اس کی کنیت ابو الاخبار ہے۔ ہدہد کا ذکر جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں ہے، ارشاد ہوتا ہے
وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين،
اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقع حاضر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آپ کی حکومت چرند پرند درند پر ساری روئے زمین پر تھی، تو آپ نے جائزہ لیا تو حدود کو نہ پایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھتا نہیں۔ تو ہدہد کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اور سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 4583۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا، چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور ممولہ۔ اور ہدہد میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کو زمین میں دیکھ لیتا ہے، جیسے انسان شیشے کے پار دیکھ لیتا ہے، اور اس کا گوشت بدبودار ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کے بارے میں عجائب القرآن صفحہ نمبر 187 پر آپ تفصیلی معلومات لے سکتے ہیں۔ کوے کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اور پارہ 6 ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 31 ہے، اور شرن یہ فاسق ہے، اس کا قتل حرم شریف میں بھی جائز ہے، یہ ایذا نہ بھی پہنچائے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جب کسی گھر پر بیٹھتا ہے تو گھر والوں کو بددعائیں دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، اور یہ نشانہ تاک کر انسان پر بیٹ پھینکتا ہے۔ ابابیل کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، سیاہ پر اور سفید سینے کی چھوٹی سی چڑیا ہے، پرانے گنبدوں، مسجدوں، کھنڈروں، تاریخی عمارتوں میں گارے سے پیالے کی طرح کا گھونسلہ بنا کر رہتی، نرم نرم پروں یا روئی سے سجاتی ہے، غول در غول نکلتی ہے، فضا میں چکر لگاتی اڑتی ہے، ہوائی کیڑے کھاتی ہے۔ پارہ 30 سورہ فیل کی آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ عجائب القرآن میں صفحہ 212 سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ مزید معلومات حیات الحیوان سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمل، چونٹی کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اور پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ وہ ذکر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو اس نے اپنے وہ جو لشکر کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہ کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تو اپنے بلوں میں جانے کا کہا۔ چونٹی کو پرندوں میں کیوں شمار کیا گیا، اس کے بارے میں الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ لکھا، جس چونٹی کی بات حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تھی، پتہ نہ کتنی دیر سے سنی تھی، سبحان اللہ، 3 میل کی مسافت سے، 3 میل کی مسافت سے، اللہ کی شان۔ اور 3 میل کی مسافت سے چونٹی کی بات آپ نے سنی تھی، تو وہ چونٹی جو تھی وہ پروں والی تھی، اس لیے اس کو بھی وہ پرندوں کی جنس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حیات الحیوان میں تفصیلی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 10 پرندوں کا قرآن پاک میں نام ذکر کیا گیا ہے، سلوہ یعنی چھوٹا پرندہ، بٹیر، بعود یعنی مچھر، اور مکھی، ذباب، نحل شہد کی مکھی، عنکبوت یعنی مکڑی، اور جراد ٹڈی، ہدہد، غراب یعنی کوا، ابابیل جو ہاتھی والوں پر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے ان کو کنکریاں مار کر ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا پورے لشکر کو۔ نمل، چونٹی کا بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔
اب آئیے اس کو ہم سوالن جواباً دہراتے ہیں تاکہ یادداشت میں یہ باتیں محفوظ ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک میں جن 10 پرندوں کا نام ذکر ہوا وہ ارشاد فرمائی۔
قرآن پاک میں 10 پرندوں کے بارے میں ذکر ہوا، وہ جو ہیں سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہے، مچھر، مکھی، شہد کی مکھی، مکڑی، ٹڈی، ہدہد، کوا اور ابابیل اور چونٹی۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس چھوٹے پرندے کا نام سلوہ کیوں رکھا گیا؟ جی فرمائیے۔
سلوہ کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سلوہ دوسرے کھانوں سے زیادہ لذیذ ہیں، اور امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے اسی کا نام سلوہ ہے۔
واہ بھی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ من و سلوہ کس قوم پر نازل ہوا؟
موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر۔
آپ نے درست کہا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مچھر اور ہاتھی میں کتنے اعضاء کا فرق ہے؟
مچھر میں ہاتھی کے بنسبت 2 اعضاء زیادہ ہوتے ہیں اور وہ پر ہیں۔
ماشاءاللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی یہ کمزور ترین مخلوق ہے مچھر، اور اللہ کی شان ہے اس میں بھی وہی اعضاء ہیں جو اتنے بڑے ہاتھی میں ہوتے ہیں، بلکہ 2 پر زیادہ ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکھی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟
مکھی کی عمر 40 دن ہوتی ہے۔
ساری مکھیاں حدیث میں جہنم میں جائیں گی، کیوں جائیں گی؟ اس کی حدیث کی شرح میں کیا ہمیں بتایا گیا؟
یہ مکھیاں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گی۔
اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹڈی کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟
ٹڈی کا عذاب فرعون کی قوم پر آیا تھا۔
اس ٹڈی نے کیا کیا تھا؟
اس ٹڈی نے فصلیں، درختوں کے پتے، مکانوں کی چھتیں، مکانوں کے دروازے، یہاں تک کہ کیل بھی کھا گئی۔
یہ عذاب کی صورت نازل ہوئی تھی فرعون کی قوم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابابیل کے لشکر نے کس کے لشکر کو فنا کیا تھا؟
ابابیل نے ابراہ کے ہاتھیوں کو قتل کیا تھا۔
ہاں جی، درست کہا آپ نے۔ چونٹی کو بھی پرندوں میں شمار کیا گیا، کس بنا پر؟
اس لیے کہ وہ چونٹی کے جس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی تھی، وہ پروں والی تھی۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چونٹی کی آواز 3 میل کی مسافت سے سنی تھی، اور ہم اپنے آقا کو یاد کریں تو کیوں نہ سنیں گے؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی، دوسروں کو سکھانے کی، اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے میں مصروف ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔